نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم
میرے مرشد میرے شیخ شیخ العرب العجم قطب العالم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالی ارحم الراحمین ہے اللہ تعالی ارحم الراحمین نے اپنا رسول عطا فرمایا رحمت للعالمین وما ارسلناك الا رحمتا للعالمین یہ اپنی شان رحمت کے ظہور کے لیے عطا فرمایا تو اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں بہترین نمونہ عطا فرمایا اور نمونہ کس لیے ہوتا ہے سیمپل اور نمونہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے مطابق ہم کو انجام دیا جائے. لہذا آپ کی شکل میں جو نمونہ اس لیے عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ تمام غیر اللہ کو نکالنا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب بنانا ہے. اور محبت کا طریقہ کہاں سے سیکھو گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان سے محبت کا طریقہ سیکھو گے. حضرت فرماتے ہیں کہ اب نمونہ کیا ہوتا ہے، جیسے کوئی آدمی اپنا لباس دے کسی درزی کو کہ بھائی ایسا سی کر دو یہ کپڑا اور یہ، اور دیکھو بہترین سینا کیونکہ میرے بہترین دوست کی شادی ہونے والی ہے، اور دیکھو یہ نمونہ ہے اسی کے مطابق سینا. درزی سے کپڑے سلوا کے رکھ لیے کہ چلو جس دن دوست کی شادی ہوگی اس دن شہبالا بھی بننا ہے، دوست بھی بیوٹی پارلر میں جائے گا میں بھی جاؤں گا. اب وہ غسل کے لیے گیا، ساتھ میں اپنی پتلون بھی لے گیا، نہا کر فارغ ہونے کے بعد جیسے ہی وہ پتلون پہنی، اب وہ غصہ اس کو بہت آیا کیونکہ دیکھا کہ پتلون اتنی بڑی ہے کہ پانچوں قدم سے پاؤں سے بھی نیچے چلی جا رہی ہے، تین چار انچ نیچے پاؤں سے بھی جا رہی ہے. غصہ تو بہت آیا، اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، دوسری پہن، دوسری پتلون نکالی اور اس کو پہنا تو دیکھا وہ گھٹنے تک بڑی مشکل سے آئی. اب تو اس نے موبائل اٹھایا اور سوچئے کہ اس حالت میں اس کے دہنے مبارک سے جو کلمات نکلیں گے وہ کتنے عظیم کلمات ہوں گے. پہلے تو اس نے اپنا غبار ہلکا کیا کلمات متبرکات سے، اس کے بعد درزی وہ بھی سنتا رہا، اس نے پوچھا سر میری بات تو سنے. اس نے کہا اچھا بتاؤ کیا بات ہے، یہ پتلون بڑی کیوں کی جبکہ میں نے تم کو نمونہ دیا تھا. اس نے کہا یہ سر یہ جو پتلون بڑی ہے اصل میں بات یہ ہے کہ اتنا کپڑا بچ رہا تھا اور ضائع ہو رہا تھا، تو میں نے آپ کے کپڑے کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اسی کے ساتھ لگا دیا. اس نے کہا نالائق، یہ جو اس نے کہا اس کا ترجمہ ہے شستہ زبان میں، اور مہذب زبان میں. اس کے بعد اس نے کہا کہ وہ دوسری کے ساتھ کیا کیا تم نے؟ اس نے کہا سر بات یہ ہے کہ وہ اس میں کپڑا کچھ زیادہ تھا، اس میں اتنا کپڑا بچ رہا تھا تو میں نے کیا کیا، آپ کا تھوڑا سا کپڑا اور بچا لیا تو اس کپڑے سے اب آپ کے بچے کی بھی پتلون بن جائے گی. اب اس نے اور اس نے کہا جب میں نے تم کو نمونہ دیا تھا کہ اس نمونے کے مطابق سیو، کپڑا بچتا یا ضائع ہوتا یہ میرا کام تھا، یہ میرے درد کا، میرا درد سر تھا، میرا ہیڈ ایک تھا، میرا مسئلہ تھا، تمہیں اس کی فکر کی کیا ضرورت. میرے پیارے مرشد، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں بہترین نمونہ عطا فرمایا. اور لمن کان یرجو اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے عجیب بات فرمائی، یعنی بہترین نمونہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھتے ہیں، رجاء اللہ اور والیوم الآخر اور آخرت کی طرف. پتا چلا کہ جو شخص، جس شخص کو آخرت کی فکر نہیں ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، حیات مبارکہ کسی نمونے کا کام نہیں دے گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کو اور آخرت کے دن کو یہ تو مکھی جیسے ناک پر بیٹھتی ہے اس طرح اڑاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ بھی یہ یہی کرے گا. آپ کی محبت میں بظاہر صورت عاشقہ بلا لے گا، لیکن عاشقوں کی صورت بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے، وہ صورت بھی تو آپ کی مرضی کے مطابق ہوگی. ربیع الاول منانے کا نام عشق رسول نہیں ہے، یاد رکھیے گا اس بات کو. ربیع الاول اور وہ بھی بجلی چرا کے یہ چراغا کرنا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نعلین مبارک کہ جسم کی عظمت پر اگر ہماری گردن بھی کٹ جائے تو اس کی شبیہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن وہی نعلین مبارک اب ہوا چل رہی ہے پتیوں کی اور وہ جھنڈی کی شکل میں لگایا، ہوا چل رہی ہے وہ اڑ کے کبھی گٹر لائن میں جا رہی ہے، کبھی پیروں کے نیچے گاڑیوں کے نیچے روندی جا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اسی کو کہتے ہیں. اور وہ بریانیاں کھا لینا، عید منا لینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، کسی جگہ فرمایا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ تعالی کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو، اس کے رسول کی بات مانو. لیکن ہماری ساری محنت اس پر تو ہے کہ ہم ربیع الاول میں چراغا تو کر لیں، لیکن میرے پیارے دوستو، میری صورت، میرے لباس، میرا ظاہر، میرا باطن، میرا کھانا، میرا پینا، میرا اوڑھنا، میری شادی، میری غمی، کوئی کام سنت کے مطابق نہیں ہے. آپ کو کرسی چاہیے؟ کرسی چاہیے آپ کو؟ دیکھو وہ دے دو ان کو، ادھر لگا دو، ادھر اسٹول ادھر لگا دو. وعلیکم السلام، کیسی طبیعت، کیسی ہے آپ کی؟ ادھر بیٹھے، ادھر بیٹھ جائیں، ادھر ادھر وہ ستون کے پاس چلے جاؤ، ادھر لگا دو، ہاں یہاں پہ، تاکہ ٹیک بھی ہو جائے گی اور تھوڑی. تو عشق رسول کا تقاضا اعمال سے تھا، یعنی آپ کی محبت میں اور آپ کے عشق میں کا تقاضا یہ تھا کہ وہ امتی اگر ربیع الاول نہ منائے لیکن پورے برس، پوری زندگی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرے تو یہ عاشق رسول ہے. اور جو ربیع الاول تو منائے لیکن اپنے اعمال کو سنت کے مطابق کرنا تو دور کی بات، خلاف سنت کرے. ایک نبی کی مرضی ہے صلی اللہ تعالی وسلم، ایک نبی کی خوشی ہے، ایک ناراضگی ہے، جس کی ایک مثال سن لیجئے. کسرا کے دو سفیر آئے، کسرا ایران کا بادشاہ گزرا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی وہ آتش پرست، آگ کو پوجنے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے قدموں کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج اس کا کوئی نام لینے والا، یعنی اس کی اس سلطنت کا نام و نشان بھی نہیں. لہذا کسرا کے دو سفیر آئے، اور عالم کیا تھا، ان کی داڑھی منڈی ہوئی اور مونچھیں بڑی بڑی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم
تفکریہ نظرو الیہما، ان سے اپنے چہرے مبارک کو، نظر مبارک کو پھیر لیا. اور ارشاد فرمایا من امرکما، کہ کس نے تم کو ایسا کرنے کا حکم دیا؟ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا امرنا ربنا کسرا، ہمارے بادشاہ کسرا نے کہا کہ تم ایسا کرو، یعنی بڑی بڑی مونچھیں رکھو اور اپنی داڑیوں کو منڈا دو. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولیکن امرنی ربی، میرا رب جو کہ حقیقی رب ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، پالنے والا بھی ہے، اس میرے رب نے حکم دیا وفر اللحا وحف الشوارب، داڑیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ. اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا، فرمایا کہ خالف المشرکین، یعنی الفاظ کیا ہیں، خالفو مخالفت کرو، خالف المشرکین مشرکین کی مخالفت کرو، وفر اللحا، اور روایت میں کیسے بھی اوفر اللحا وحف الشوارب وانہک الشوارب، مختلف الفاظ آئے ہیں، لیکن ان تمام الفاظ کا حاصل یہ ہے کہ مونچھوں کو اتنا باریک کر دیا جائے جیسے کہ صحابی کا عمل، صحابہ کا عمل تھا، اتنا باریک کر دیا جائے کتر کے کہ کھال کی جلد نظر آنے لگے، کھال کا رنگ نظر آنے لگے، جلد کا رنگ نظر آنے لگے. جو کہ صحابہ کا طریقہ تھا. کیا مطلب؟ داڑیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ. آپ نے کیا فرمایا؟ خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو. اور اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکے تو اللہ تعالی معاف فرمائے، ہم مشرکین کی نہیں، ہم تو رسول کی مخالفت کر رہے ہیں کہ جس کا آپ فرما رہے ہیں. ایک شاعر تھا، اس نے رسول اللہ، دہلی کا رہنے والا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبت میں، شان عظمت میں بہت پیارے اشعار کہے. ایران کا اس زمانے میں شہزادہ تھا، ایران میں اس زمانے میں مسلمانوں کی حکومت تھی، تو وہ شہزادہ نے جب وہ اشعار پڑھے، فارسی میں اشعار تھے، اتنا خوش، اتنا مست ہوا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے اتنے عظیم اشعار، وہ سفر کر کے ایران سے پہنچا دہلی میں کہ میں اس شخص کی زیارت کروں، اس شخص کو دیکھوں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنے پیارے اشعار کہے. لہذا وہ محبت میں اتنا ڈوبا کہ محبت میں وہ چلتا ہوا ایران سے ہندوستان پہنچا، دہلی میں شاعر کا پتا کیا، پتا تو چلتے چلتے معلوم ہوا کہ اس وقت بازار کی طرف گیا ہے، پھر پتا چلا کہ وہ حجام کی دکان میں ہے. اب جب وہاں گیا تو دیکھا وہ حجام کی دکان پر وہ شاعر بیٹھا ہوا اپنی داڑھی ترشوا رہا ہے، اپنی داڑھی منڈوا رہا ہے. اس نے اتنی مشقت اور محنت کر کے ایران سے چل کر پہنچا، اس کو، اس عاشق رسول شہزادے کو، اس شاعر کہ جس کا کلام اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبا ہوا، جب اس نے دیکھا تو اس کو بہت دل دکھا. اس نے دکھے ہوئے دل سے کہا آغا ریش، اے محترم تم اپنی داڑھی منڈوا رہے ہو؟ کیا مطلب؟ کہاں تمہارے نبی کی محبت میں وہ اشعار، اور نبی کی محبت میں استورا چلا رہے ہو؟ اب وہ شاعر تھا، اینکر پرسن تھا، اس نے بھی، اور جواب جو ہے نا، جواب تو بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، اس نے کہا بھلے ریشمی تراشم دلے کسے نمی خراشم. اس نے کہا ارے میاں اپنی داڑھی تو منڈوا رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا. یہ دیکھا کیسا شاعرانہ جواب ہے. وہ شہزادہ بھی عشق رسول میں ڈوبا ہوا تھا، اس نے کہا بھلے دلے کسے نمی خراشی، تو کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا لیکن دل رسول اللہ میں خراشی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا رہا ہے. جبکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعے کے دن امت کے اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیے جاتے ہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے، جن کو دنیا کی کسی چیز کی کمی نہیں تھی، آپ نے دنیا کو جو ٹھکرایا وہ اپنے اختیار سے ٹھکرایا. ایسا نہیں تھا کہ آپ کو کمی تھی کہ جی آپ نے تو ماسٹرز کی ڈگری یہ نہیں لی، آپ کو کیسے ملے گا؟ بادشاہت، مال و دولت، عزت و جاہ، ہر چیز کی پیشکش تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے وللہ العزت ولرسولی، کہ عزت صرف اللہ کے لیے، عزت کا خالق اللہ ہے، وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور وللمومنین، اور وہ مومن جو اللہ تعالیٰ اور اس کے مانیں گے. اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات تھی، آپ کو کس چیز کی کمی تھی کہ آپ نے اپنے خون مبارک طائف کے بازاروں میں بہایا؟ اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک احد کے دامنوں میں بہا. آپ اپنے گھر سے بے گھر ہوئے، تکالیف برداشت کی، پسینے کی، سفر کی، مشقتوں کی، تانوں کی، اعتراضات کی. یہ تکالیف کس لیے برداشت کی؟ کس چیز کی آپ کو کمی تھی؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت کے لیے. اور وہ درد جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آقا، اپنے محبوب، ہمارے آقا کو عطا فرمایا تھا، اپنے محبوب، ہمارے آقا کو، ہمارے سردار کو، سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرمایا تھا، اس درد نے آپ کو بے چین کیا. لہذا کیا فرما رہے ہیں؟ امتی امتی. اور جس امت کی خاطر سے آپ نے تکلیفیں برداشت کی، آج امت اس نبی کی اس سنت کو گٹر میں بہا رہی ہے، داڑھی منڈا کر گٹروں میں بہایا جا رہا ہے. جبکہ حکم یہ ہے کہ جب بال اور ناخن کو کاٹو تو ان کو رکھ کر کہیں دفن کر دو، ایسی جگہ ڈالو جہاں پاؤں نہ پڑے، ادب ہے ان کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے، نمونہ، ایسا نمونہ کہ اس نمونے کا نتیجہ، اس نمونے کا نتیجہ اللہ تعالی کی محبت ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا. ہم لوگ کا عالم کیا ہے، کسی عمل کو کہہ دیتے ہیں، جب چھوڑنا ہوتا ہے کہہ دیتے ہیں یہ تو سنت ہے جناب. اللہ تعالی نے صاف فرما دیا وما آتاکم الرسول فخذوه، جس چیز کو نبی تمہیں عطا فرمائے، عنایت فرمائے اور دے، اس کو لے لو، پکڑ لو. پر علمی بلاغت دیکھیے، خذ کا لفظ فرمایا، پکڑ لو، یعنی ڈھیلا نہ پکڑنا، لینا مت، پکڑ لینا. اور وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو منع فرما دیا، اب اس چیز سے بچو، مت اختیار کرو، خلاف سنت کام پر راضی مت. شادی ہو، غمی ہو، اپنی نمازوں کو، اپنے لباس کو، اپنے کھانے پینے کو، اپنے ظاہر کو، ایک ایک چیز کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے موافق بنائے. نماز کی سنتیں ہیں مردوں کے لیے کہ دونوں پاؤں بالکل سیدھے ہوں، ایسے نہ ہو ٹیڑے، وی شکل میں نہیں، بالکل سیدھے، متوازی، پیرلل، دونوں ایک دوسرے سے بالکل ایسے ایسے نظر آنے چاہیے، ایسے ٹیڑے نہیں ہوں، سیدھے ہوں بالکل. نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، کان کی لو تک لے جائے، ہتھیلی کا رخ قبلے کی طرف ہو، گردن کو نہ چھیڑے، گردن اپنی عام حالت میں رکھے، اور کہاتوں کو لے جائے، اللہ اکبر کہا، ہاتھ باندھنے کا طریقہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھے، ایسے کہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے ہلکا یوں بن گیا اور تین انگلیاں سامنے آ گئی اور ہاتھ چھوڑ دے ناف کے نیچے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تحت السرہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھتے تھے، یہ سنت. عورتوں کے لیے سینے پر ہاتھ باندھنا ہے. مردوں کی اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے، یاد رکھیے گا. لہذا مرد کے لیے واجب ہے، مرد کے لیے واجب ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھے. اور واجب کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر واجب جان بوجھ کے چھوڑ دیا بغیر کسی عذر کے تو گناہ کبیرہ، اس کو فاسق بولتے ہیں، فاسق. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے دکھ کا اظہار فرمایا کہ یہاں تک کہ فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. جو اس بات پر نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، جو مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. مسجد میں نماز نہ پڑھنے والوں کی. عورتوں کے لیے مسئلہ، کیونکہ نماز میں فرق ہے، عورتوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندرونی حصے میں پڑھے، یعنی ان کے لیے حیا اور شرم کو غالب رکھا گیا. اس لیے مرد کا سجدہ تو یہ ہے کہ وہ اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو بالکل ملائیں گے، ایسے بالکل ملی ہوئی ہوں گی انگلیاں، پانچوں انگلیاں بالکل جھڑی ہوئی گویا کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو، اپنی سجدے کو اپنی حیثیت کے موافق ذرا طویل کرے، لمبا کرے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں کو کشادہ کرے، کھولے، نگاہ ناک پر رکھے، ناک کو سجدے میں لگا کے رکھے، یعنی گویا کہ معلوم ہو کہ کشادگی ہے. یہ مرد کا سجدہ ہے. یہاں تک کہ پاؤں کی انگلیوں کو بھی موڑ کر اس کا رخ بھی قبلے کی طرف کر لے، یہ مرد کا سجدہ ہے. اور عورت کو سجدے میں حکم ہے سمٹ کے کرنے کا، کہ جیسے بیٹھی ہے، بیٹھنے کا طریقہ عورت مرد کا یہ ہے کہ جب مرد بیٹھے گا دو زانو جس کو کہتے ہیں، الٹے پاؤں کو بچھا کر سیدھا پاؤں باہر نکال کر اس کی انگلی کا رخ قبلے کی طرف ہوگا، اور عورت کے دونوں پاؤں باہر نکلے ہوں گے، وہ اپنی سرین پر بیٹھے گی اور جب سجدہ کرے گی، مرد جب سجدہ کرتا ہے تو اٹھ کے آگے جاتا ہے، اور جب عورت سجدہ کرے گی اٹھے گی نہیں، اسی حالت میں بیٹھے بیٹھے جہاں اس کے پیشانی، اس کی جو ہے وہ جبین زمین پر لگ گئی، وہی سجدہ کر لے بس سمٹ کے. یہ اس کے لیے ادب ہے. مرد کی اور عورت کی نماز میں فرق ہے. لہذا مرد کا رکوع یہ ہے کہ جب مرد رکوع کرے گا تو اس رکوع کے اندر اپنے ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑے گا. ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا یہ مرد کے لیے سنت ہے، اور اس کے ہاتھ سیدھے بالکل ہوں گے اور گھٹنا بھی بالکل سیدھا ہوگا، اور یہاں تک کہ اپنی کمر کو اتنا نیچے کرے گا کہ سر اور کمر اور سرین بالکل برابر ہو جائے. یہ مرد کا رکوع ہے. کھڑے ہو ذرا، رخ ادھر کرو، چلو کر کے دکھاؤ. تمہاری کمر تھوڑی ٹیڑی ہے، ٹھیک کرا لینا. بہرحال یہ مرد کا رکوع ہے کہ گھٹنوں کو پکڑنا ہے، لیکن عورت کا رکوع یہ ہے کہ وہ جھکے گی اتنا کہ اس کے ہاتھ صرف گھٹنے تک پہنچ جائے. اس کے لیے ایسے برابر نہیں ہے، اس کے لیے نہیں، بس اتنا جھکے، سمٹتے ہوئے ایسے جھکے کہ اس کے ہاتھ پہنچ جائے بس گھٹنے تک. پکڑنا نہیں ہے اس کے لیے، صرف چھونا ہے. یہ عورت کی. مرد کو اللہ تعالی نے وہ ٹوپی پہنے، ٹوپی پہنے نہیں بلکہ ٹوپی اوڑھے. سبحان اللہ، یاد آ گئی اپنے شیخ کی بات. میرے شیخ شیخ ثانی حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہ، تم سے کسی بات پر میں نے کہا کہ ٹوپی پہننے کا کہا، فرمایا ٹوپی پہنی نہیں جاتی، ٹوپی اوڑھی جاتی ہے. مجھے یاد آیا پھر کہ واقعی میں نے کہا حضرت جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے، پھر سمجھ میں آیا کہ کراچی میں کہتے ہیں یار فلاں آدمی بہت ٹوپی پہناتا ہے. تو ٹوپی اوڑھی جاتی ہے، اور عورت وہ چادر اوڑے گی، دوپٹہ اس طرح سے اوڑے گی، وہ دوپٹہ بھی بالکل باریک نہ ہو کہ جس سے بالوں کا رنگ نظر واضح ہوتا ہو، ایسے کپڑے جس سے جسم کا رنگ، ایسے دوپٹہ جس سے بالوں کا رنگ واضح ہوتا ہو، ایسے دوپٹے اور کپڑے میں عورتوں کی نماز نہیں ہوتی. یہ نماز کا ایک مختصر سا سنت کے مطابق. اب کھانا ہے، پہلے زمانے میں مہمانوں کو کھانا زمین پر بیٹھ کر کھلایا جاتا تھا، ان کے لیے ان کو بٹھاتے تھے پہلے، چادر صاف ستھری بچھا کر آپ تشریف رکھیں، کھانا آپ کے پاس آئے گا، آپ بیٹھے، دسترخوان بچھایا جاتا تھا، پھر دسترخوان پر کھانا لا کے رکھا جاتا تھا، مہمان کی عزت اور اکرام اس طرح ہوتی تھی. اب مہمان کی عزت اور اکرام کا طریقہ بدل گیا، کیونکہ پہلے مسلمان سنتوں کی فکر کرتا تھا، اب اس نے سنت کو چھوڑ دیا، اب وہ انسان نہیں، اب جانور بن گیا، اب اس کے ساتھ معاملہ بھی جانوروں والا ہو رہا ہے. وہ کیا ہے کہ ہال میں کھانا رکھا، پہلے تو بٹھایا ٹیبل کرسی پر، اس کے بعد کھانے کی ایک میز لگا دی، جیسے گھنٹی بجی ڈڑن ڈھکن اٹھنے کی، اس منظر کو آپ کبھی بھینسوں کے باڑے میں جائیں، بھینسوں کے باڑے میں جو کھانا دیا جاتا ہے وہ کھلی، جس میں کھانا چارہ ڈال دیتے ہیں، اور بھینسیں وہاں سے دیکھ رہی ہوتی ہیں، گائیں بھینسیں، کہ مالک نے چارہ ڈال دیا، سب دروازے کے پاس آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، جیسے لوگ کھانے کی ٹیبل کے پاس آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے، ساری گائیں بھینسیں ایسی دوڑتی ہوئی جاتی ہیں کہ بس ٹکر مار کے، اور وہ سیدھا کھولی میں. یہی منظر بھی آئی نہیں، یہی منظر شادی ہال میں بھی ہوتا ہے، چاہے ولیمے کی دعوت کیوں نہ ہو. ذرا کبھی بھینسوں کا باڑا جا کے دیکھ لینا کھانا ان کو کیسے دیا جاتا ہے، پھر آپ کو ولیمے کا منظر اور وہ شادی کا منظر ایک جیسا نظر آئے گا، کہ وہاں بھینسیں ہوں گی، یہاں بھینسا ہوگا، اور پھر اس سے بڑھ کر بھینس کا کام یہی، جانوروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ کھاتے کم ہیں ضائع زیادہ کرتے ہیں، یہ جانوروں کا کام ہے. اور انسان بھی یہی کرتا ہے کہ پلیٹ اتنی بھر لیتا ہے، جس کے ہاتھ میں پہلے چمچہ آ جائے کھانے کا، بس اس نے تو آٹھ بوٹیاں ڈالی، پلیٹ کی تہ لگائی، اور اس کے بعد کھاتا پورا نہیں ہے، 30% بھی شاید نہ کھاتا ہو، باقی 70% 60% ضائع کرتا ہے. وہ بس جانوروں کی ہے، اور انسانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سکھایا، فرمایا کہ تھوڑا لو، ضرورت کا لو، اور اس کے بعد جب کھانا تم کھا چکو، چاہے انسان کو بھوک زیادہ لگی ہے، میرے پیارے مرشد رحمت اللہ علیہ سکھایا کرتے تھے، فرمایا کہ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ لے لو، تین دفعہ لے لو، چار دفعہ لے لو، بار بار لے لو، کہ انسان نے بھوک لگی، لیکن تھوڑا تھوڑا لو. حرص اور لالچی مت بنو، حریص اور لالچی مت بنو، ایک ساتھ پلیٹ کو بھر لیا، کہ باقی سارے بھی پلیٹوں پہ دیکھتے کہتے سالے نے زیادہ بوٹیاں لے لی. سب پیچھے سے گویا ان کے دل سے سالہ ہی نکل رہا ہوتا ہے. البتہ اپنے سالے کے بارے میں میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے اس کو سالہ مت بولو، اس کو کہو یہ میرے بچوں کا ماموں ہے. اور فرمایا کہ اگر زیادہ اپ ٹو ڈیٹ ہے تو کہہ دے ہی از مائی برادر ان لا، میرے گھر والوں کا بھائی، بچوں کا ماموں. یا اور اگر زیادہ گاڑی اردو چاہیے تو کہہ دے برادر نسبتی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھا رہے، اب تم کھانا کھا چکو تو کھانے کو ایک تو پہلے اس پر بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ، دسترخوان بچھاؤ تاکہ اگر کوئی چیز گر جائے تو اس لقمے کو صاف کر کے کھا لو. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہماری عزت اس سے خراب نہیں ہوتی ہے. یاد رکھیے گا، ہماری عزت جو ہے وہ سنت میں ہے، ہماری عزت سنت میں ہے، مونچھوں میں نہیں ہے. عزت مونچھوں میں نہیں ہے، سنت میں ہے. اور اب جب کھانا کھا چکے بسم اللہ پڑھی، یہاں تک کہ اگر بھول گئے بسم اللہ پڑھنا، اس لیے سنت یہ بھی ہے کہ جب کھانا کھانے لگے ایک آدمی زور سے بسم اللہ پڑھ دے، تھوڑی سی بلند آواز سے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ جو اگر کوئی بھائی بھول گیا تو اس بھائی کو بھی یاد آ جائے، وہ بھی پڑھ لے. سبحان اللہ، کیسی پیاری تعلیم ہے. اور اگر ابتدا میں پڑھنا بھول گئے تو اب پڑھ لو بسم اللہ اولہ و آخرہ. اور کھانا کھائے ذرا وقار کے ساتھ، عظمت دین کے ساتھ. کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے، آپ سوچیں سرکار دو جہاں، شاہ دو جہاں، جن کی وجہ سے یہ کائنات، اللہ تعالی اس جہان کو پیدا فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تھے غلاموں کی طرح سے جھک کے کھاتے تھے، اکڑو بیٹھ کر جھک کے کھاتے تھے، چودھریوں کی فرعونوں کی طرح نہیں کھاتے تھے کہ ہم تو پلیٹ پکڑ کے ایسے کھاتے ہیں. اور مزے کا سین تو ہال میں ہوتا ہے، یوں کھاتے ہیں، اگلے کو بھی دیکھتے رہتے ہیں اس کی رفتار کیا چل رہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، کتنی عظیم شخصیت، اور کھانے کا انداز غلاموں کی طرح سے جھک کے کھاتے تھے. اور جب کھانا ختم ہو گیا اب پلیٹ کو صاف کرے، یہ سنت ہے. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ جب پلیٹ صاف کی جاتی ہے تو برتن دعا دیتا ہے. اب کیا دعا؟ دعا کتنی پیاری ہے، آتکک اللہ من النار، اللہ تعالیٰ تجھے آگ سے، عتیق عتق من النار، تجھے حفاظت فرمائے، خلاصی عطا فرمائے، چھٹکارہ عطا فرمائے. کما آتقتنی من الشیطان، تو نے مجھے شیطان سے بچایا. سبحان اللہ، یہ دعا کون دیتا ہے؟ برتن. کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سکھایا، کھانے کے بعد ہاتھ بھی دھوئے اور ساتھ میں کلی بھی کرے. یہ کھانے کی سنتوں کا. اور اسی طرح پینے کے متعلق فرمایا بسم اللہ پڑھو، بیٹھ کے پیو. کیا پیاری عجیب کہ کم از کم تین سانس میں پیو. سبحان اللہ، کہ انسان کی کیا، یعنی آپ نفسیات، سائیکالوجیکل صحت کے لحاظ سے ایک ایک چیز کو دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ایک انسان کی صحت، اس کی زندگی، اس کے وقار کے لیے ایک عجیب نمونہ ہے. تین سانس میں کم از کم پیو، بیٹھ کے پیو. اور پھر کتنی ہماری حفاظت، کتنی ہماری صحت کا خیال، کہ اپنے کھانے جو پی رہے ہو جس کو، اس کو دیکھو، کیا مطلب، اس میں ایسی کوئی چیز نہ ہو جو تمہارے لیے نقصان دہ ہو. سبحان اللہ. ایک ایک چیز کے اندر اللہ اکبر، آخر میں الحمدللہ کہو. بلکہ پانی پینے کے بعد تو یہ دعا بھی آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتی ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں میٹھا پانی پلایا اپنی رحمت سے اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کو کڑوا نہیں فرمایا. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گردوں کا آج کل ٹرانسپلانٹ بہت عام ہو گیا، لیور ٹرانسپلانٹ بہت عام ہو گیا، اللہ تعالی حفاظت فرمائے. تقریباً 1 کروڑ کا کھیل ہے تقریباً گردے کا ٹرانسپلانٹ کا، تبدیلی گردہ. اور اگر ڈائلسس ہو، ہزاروں کا کھیل، ایک مرتبہ ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ ڈائلسس ہوتا ہے کہ گردے صاف ہوتے ہیں، جسم سے خون نکلتا ہے، ایک نالی کے ذریعے سے مشین صاف کرتی ہے، دوسری نالی کے ذریعے سے جسم میں داخل ہوتا رہتا ہے، کیونکہ وہ جو پانی کی زیادتی ہے وہ نکالی جاتی ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پانی کے ساتھ ساتھ صحت مند اجزاء بھی نکل جاتے ہیں. اس لیے گردے کی جب ڈائلسس ہوتا ہے، گردوں کی صفائی ہوتی ہے، اس صفائی کے بعد نہایت کمزوری ہوتی ہے اس شخص پر. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. جملہ سیئ الاسقام، جملہ خطرناک بیماریوں سے، اور اس سے بڑھ کر گناہوں سے حفاظت فرمائے. ایک بزرگ سے کسی بیمار تھے کہ کہا حضرت آپ بیمار ہیں، مصیبت میں گرفتار ہیں، تو فرمانے لگے الحمدللہ کہ در مصیبت گرفتار ہستم نہ کہ در معصیت گرفتار ہستم. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک مصیبت میں ہوں، ایک میری چھوٹی سی بیماری ہے، لیکن اس بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ کو اجر ادا فرما رہے ہیں. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے کہ وہ گردے جس کی قیمت تقریباً 1 کروڑ روپیہ لگتا ہے آج کل خرچہ، اگر ڈائلسس کرائیں تو اس پر خرچہ ہزاروں روپے آتا ہے ایک مرتبہ میں، پھر جان الگ ٹوٹتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے گردے ہمیں لگائے، کوئی بل پیش کیا، یہ پیسے دو. اس گردوں کی صفائی، اس کے لیے تو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہمارے اندر نظام بنایا کہ گردے جو ہے خود بخود وہ ڈائلسس ہوتا رہتا ہے. ایک مستقل ایک عمل اور پروسیس ہے جو مستقل ہو رہا ہے، اور پھر اس عمل کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری صحت بھی برقرار رہتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جگر عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دل عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے معدہ، کتنی بڑی نعمت. آنتے بھی وہ آنتے جو کہ فضلہ رکھنے کی جگہ ہے، لیکن کتنی عظیم و شان نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈسٹ بن بھی عطا فرمائی. آنکھوں کی نعمت ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. ہاتھ پاؤں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اور ان میں جوڑ ایسی ریشیو اور مناسبت سے رکھا کہ انسان سوائے سبحان اللہ کہنے کے اس کچھ نہیں سوچ سکتا. وہ دماغ کی اتنی باریک نسے اور ایسا باریک نظام بنایا کہ انسان سوائے سبحان اللہ کہنے کے اس کے پاس کچھ نہیں ہے. لیکن آپ تصور کریں، اللہ تعالی نے اسی طریقے سے استنجا کا نظام رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اتنی عظیم و شان ہے کہ اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں 2 وجہ سے، یا تو طبیعت کی وجہ سے یا عادت کی وجہ سے. مثلا کہ ہمیں یہ چیز اچھی لگتی ہے، ہم نے وہ کام کر لیا، اور یہ عادت ہے کہ ہم وہ کام عادتن کرتے ہیں. مثلا جوتا اتارنا، عادت یہ بنائی کہ سیدھے پاؤں سے پہلے اتار دیا، پہننے میں کوئی حساب نہیں ہے، الٹے پاؤں میں پہلے چڑھا لیا. انگریزوں کی دیکھا دیکھی شوق پیدا ہوا تو الٹے ہاتھ سے بھی کھانا شروع کر دیا. اور مزے کا ڈرامہ تو اس وقت ہوتا ہے جس وقت چھری کانٹا لے کر، مسٹر اپ ٹو ڈیٹ چھری کانٹا لے کر بوٹی سے یا کسی کاٹنے والی چیز سے گتھم گتھا ہو رہے ہوتے ہیں، مزہ تو اس وقت آتا ہے. اور وہ مزہ اس طرح آتا ہے کہ وہ جو یوں چلاتے ہیں وہ اڑتی بھی وہاں جاتی ہے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے گزرے ہیں، کیا انسان تھے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنایا تھا، ایک مظہر بنایا تھا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ، چلتا پھرتا کتب خانہ تھے، کمپیوٹر کا نظام نہیں، لیکن حضرت جس کتاب کو ایک مرتبہ دیکھ لیتے تھے 20 برس بعد بھی اس کی عبارت ایسے پڑھتے تھے کہ کوئی شخص دیکھ کر بھی اتنی اچھی عبارت نہ پڑھے، ایسا اللہ تعالیٰ نے حافظہ، قوت حافظہ، بس اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم شاہکار تھے حضرت. ایک دفعہ، اور آپ کو پتا ہے ماڈرن ملا بھی تو ہوتے ہیں، اس ماڈرن ملاؤں کے سرخیل جو ہے وہ جامعہ اظہر ہے، لہذا جامعہ اظہر کے ایک وہ ان کو مدیر بنتے ہوئے شرم آتی، وہ پھر چانسلر بنتے اور پریزیڈنٹ کہلاتے. تو ایک آئے وہ دارالعلوم دیوبند فقیروں کے مدرسے میں، کھانے کا وقت آیا، تو وہ مسٹر پریزیڈنٹ اور مسٹر چانسلر نے کہا بھائی میں تو چھری کانٹا چاہیے، مہمان تھا مہیا کر دیا، اچھا بھائی چل مہمان ہے. حضرت علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، وہی اپنی سنت کے مطابق ہاتھ سے کھانے لگے. اب اس کو ماڈرن کو صرف یہ نہیں ہوتا، ماڈرن کو یہ بھی ہوتا ہے کہ میں ملہ کو بھی اپنے رنگ میں رنگوں. کہتے ہیں ہم تو تصویر کھچوائیں گے، مولانا صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ کھچوا لیں. وہ چاہتے ہیں کہ دونوں کو اس میں مبتلا کر دیں، حجاج بن یوسف کی سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں. کہ حجاج بن یوسف سے کسی نے کہا نا تو نے اتنا ظلم کیا ہے، یہ تجھے اللہ والے یہ علماء تجھے بدعائے دیں گے. کہنے لگا ان کی بدعا مجھے نہیں لگے گی، ان کو پہلے میں نے حرام کھلا دیا تھا، لہٰذا ان کی دعائیں قبول نہ ہوگی. لیکن دعا لگی. تو پھر حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ کی، اتنا عظیم انسان تھا وہ شخص حضرت، اتنے بڑے عالم تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب کوفے تشریف لائے، لوگ ان سے، کیونکہ تفسیر قرآن کے ماہر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی، تو لوگ ان سے جب تفسیری سوالات پوچھنے لگے تو کیا فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے اس شاگرد کے لیے فرمایا کہ انتم تسألوننی وفیکم سعید بن جبیر، تم مجھ سے سوالات تفسیری پوچھو جبکہ تمہارے پاس اتنا بڑا شخص سعید بن جبیر جیسا شخص تمہارے درمیان میں موجود ہے. لہذا رحمت اللہ علیہ آخری وہ شہید اور وہ شخص تھے کہ جس پر حجاج بن یوسف کا ظلم چلا، اور آپ نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ اب اس کو مہلت نہ دیجیے کہ یہ مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے علماء کو اور ان کے دینی خادموں کو یہ شخص نقصان پہنچائے اور ظلم کا شکار بنے. لہذا حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ آخری تھے. تو وہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ حضرت آپ بھی کانٹے سے کھائیے. اب تو علامہ صاحب سے برداشت نہیں ہوا، فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کانٹا عطا فرمایا. اب حضرت کی مختصر سی تقریر ہے، کہنے لگا وہ کیسے، فرمایا یہ دیکھو یہ کانٹا ہے. اب علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جس کانٹے سے تم کھاتے ہو اس کانٹے کو 100 آدمی کھاتے ہیں، وہ 100 کے منہ میں جاتا ہے، اور میرا کانٹا صرف میرے منہ میں جاتا ہے. لہذا آج کل ذرا مسٹر کہتا ہے ملا کا کانٹا تو زیادہ ہائیجینک ہوا، کیونکہ وہ ایک ہی ہاتھ میں جاتا ہے نا، ایک ہی منہ میں، اور وہ کانٹا تو 100 کے منہ میں بھی جا رہا ہے. اگر کوئی بھنگی بھی چلا جائے باربیکیو ٹونائٹ میں اور 5 سٹار کسی ہوٹل میں، تو اس بھنگی وہ بھی کانٹا کھائے گا، کافر بھی کھائے گا، گندا بھی کھائے گا، اور اپنے استنجا کو صاف نہ کرنے والا وہ بھی کھائے گا، اور وہی جناب مسلمان بھی کھا رہا ہے. فرمایا یہ دیکھو یہ کانٹا صرف میرے منہ میں جاتا ہے، کسی اور کے منہ میں نہیں جاتا. اور دوسری بات فرمائی، فرمائے کہ دیکھو اگر تمہارا کانٹا، یہ علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں، کیونکہ وہ ذرا عقلی آدمی تھا نا تو آپ نے عقلی جوابات دیے، جو کانٹا تم کھاتے ہو نا اگر غلطی سے منہ میں لگ جائے نا، مسوڑوں میں لگ جائے تو خون نکال دیتا ہے اور دانت کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. فرمایا الحمدللہ ہمارا کانٹا ایسا ہے، مار دو دانت نہیں ٹوٹتا. سبحان اللہ، یہ ہمارا کانٹا ہے کہ اگر لگ بھی جائے تو دانت نہیں ٹوٹتا. اس لیے سنت سکھا دی کہ ہر جمعے ناخن کاٹ لو، یہ سنت ہے کہ ناخن کو کاٹو. دو بات ہو گئی، اور تیسری بات فرمائی، فرمائے کہ دیکھو تم جس کانٹے سے کھاتے ہو نا، اب یہ کانٹا جو میں نے بات کہی تھی نا، کانٹا اڑ کے وہاں بوٹی گئی، کیونکہ کیا وہ مڑ نہیں سکتا نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کانٹے میں کیا صلاحیت دی ہے، یوں بھی ہو جاتا ہے یوں بھی ہو جاتا ہے، مختلف اس کے وہ زاویے بنتے ہیں. دیکھیے کیسا اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا، سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا، یہ وہ نظام جو اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات بابرکت کے صدقے میں عطا فرمایا اور آپ کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا. اور یقیناً ربیع الاول کی جان جو ہے وہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے. اب یہی چیز شادی میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اعلان فرمایا، واضح اس بات کو فرمایا کہ نکاحوں کو مسجد میں کرو. فرمایا نکاح کا اعلان کرو اور وجعلوہ فی المساجد، اپنے نکاحوں کو مسجد میں کرو، مساجد میں کرو. یہ واضح آپ نے فرمایا. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق دو باتیں فرمائی، آپ کی سنتوں کے متعلق دو بات. نمبر ایک بات کہ فرمائے کہ من احیا سنتی عند فساد امتی، کہ ایسے وقت میں جبکہ میری سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہو بلکہ سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ایسے وقت میں ایک سنت کو زندہ کرنا، فلہو اجرو میتی شہید، 100 شہید کا اجر ملے گا اسے، 100 شہید ایک سنت کو زندہ کرنے. اور دوسری بات میں آپ نے فرمایا کہ من احیا سنتی فقط احبنی، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی. اور ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. میرے پیارے دوستوں بزرگوں، سنت کی کتنی بڑی قیمت کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی معیت مل رہی ہے، کتنی بڑی قیمت ہے. لہذا شادی مسجد میں کرنا سنت ہے، اور ولیمہ بھی بڑی پیاری سنت ہے، اور آپ نے ایسے ولیمے کو ناپسند فرمایا کہ جس میں غریبوں کو نہ پوچھا جائے. اور ان سنتوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ایک سنت ہے رات کو جلدی سونے کی، کیونکہ جو آدمی رات کو جلدی سوئے گا وہی سویرے اٹھے گا. اب رات کو تو ہم نے لگانی ہے محفل اور مجلس، اور وہ محفل اور مجلس کیا ہے؟ غیبت کی مجلس، غیبت کی محفل. ویسے تو اس کی کمی ٹی وی نے پوری کر دی کہ ٹی وی دیکھو تاکہ غیبت ہی نہ کرنی پڑے. راتوں کو دیر تک جو جاگے گا وہ صبح کیا اٹھے گا، اور وہ صبح کے اوقات جو کہ رزق میں برکت کے لیے ہیں، اس اوقات میں تو ہم منحوسوں کی طرح سو رہے ہوتے. پھر اگر رزق کی کوئی مشکل پیش آئے تو پھر کس سے شکوائے؟ کہ راتوں کو دیر تک جاگنا، صبح منہ اندھیرے کی کوئی فکر نہیں کہ چلو ہوتا، یہ ہونا تو اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کو جلدی سونے کا فرمانا اس لیے تھا کہ بندہ تہجد میں اٹھ کر مانگے. اصل تو یہ تھا لیکن ہم کہتے ہیں چلو بھائی اتنا نہ صحیح، فجر کی نماز میں ہی ہم لوگ پہنچ جائیں، فجر کی نماز ہی جماعت سے پڑھ لیں. آج کا مسلمان کے لیے اس زمانے میں تو یہ بہت بڑا مسلمان ہوگا کہ جو مسجد میں جماعت سے نمازیں پڑھ لے، خصوصاً فجر کی نماز. حقیقت بات ہے، بڑا مسلمان ہوگا. اور ولیمے کی جو دعوتیں ہیں اس میں جو یہ تاخیر ہوتی ہے، اور پھر اس میں ایک گناہ، ایک عجیب گناہ ہے، مووی کے گناہ، بے پردی کی گناہ، یہ تو آپ حضرات سنتے ہی رہتے ہیں. پھر وہاں غیبتیں ہو رہی ہیں، سارے کام، دعوت ہے ولیمہ سنت کی اور سارے کام خلاف سنت، کھانے پینے سے لے کر اور معصیت اور گناہ کی وہ چیزوں سے لے کر، اور پھر خصوصاً پھر اس کے بعد ایک اسپیشل شو شروع ہوتا ہے کھانے کے بعد، اسپیشل شو. اور وہ اسپیشل شو ہوتا ہے کہ بھابھی صاحبہ ساڑی پہن کے مردوں میں گھس جاتی ہیں. پھر جناب وہ شروع، آئیے بھابھی جان آئیے، بھابھی یہاں گھس گئی، خالو بھالو کی طرح وہاں گھس گئے. خالو مثل بھالو سے چلے جا رہے ہیں، اور عورتوں کی خدمت کی ڈیوٹی جسے لگا دو وہ بڑی ہنسی خوشی اٹھاتا ہے اس کو. تو وہ جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اب ہم شادی کارڈ بنواتے ہیں، اس پہ لکھتے ہیں کہ جی 9 بجے نکاح، 9 بجے بارات، 9:30 بجے نکاح، 10 بجے کھانا. آپ اس شخص سے پوچھیں کہ جس کے گھر میں یہ دعوت ہے یا ولیمے کی دعوت کر رہا ہے، کہا اچھا آپ سچ بتائیے کہ آپ 9 بجے کھانا کھلائیں گے؟ وہ کہے جی 9 بجے کیسے ہوگا. میرے خیال میں 90% کا جواب یہ ہوگا، ارے بھائی 9 بجے کہاں سے ہوگا، 9 بجے تو بھائی کیوں لکھا کیوں ہے؟ کہا یہ تو کارڈ ہے، اصل تو پروگرام ہمارا ہی ہوگا، یہ تو حکومت کے کچھ قوانین بنے تو 12 بجے سے پہلے فارغ ہونے لگے، ورنہ 12 بجے تو سٹارٹ ہوتا گھر سے نکلنے کا. تو میرے پیارے دوستو مسئلہ یاد رکھیے گا، یہ جو ہم لکھتے ہیں کہ 9 بجے کھانا یا 10 بجے کھانا، لیکن اس وقت ہماری نیت نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا یہ بھی گناہ ہے، گناہ. کیونکہ ہم نے ایک وعدہ کیا کہ ہم 9 بجے کھانا دیں گے، وہ کارڈ ہمارا ایک وعدہ ہے، وعدہ. اور اگر ہم نے اس کے خلاف کیا تو اس وعدے کی وعدہ خلافی کا گناہ ہمارے ذمے لازم آئے گا. ہاں اگر ایک آدمی کی نیت ہے کہ میں 9 بجے کھانا دوں گا، کوئی آئے نہ آئے، وقت پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ کھانے کا جو وقت مقرر کیا اس وقت 3 آدمی آئے کھانا شروع کر دے. جو آدمی بیچارہ مصیبت کا مارا پہلے آ گیا اس کا کیا قصور ہے؟ اور اس مصیبت کے ماروں میں اکثر مولوی بیچارے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو کمیٹی کے چیئرمین صاحب کی بیٹی کی شادی ہے نا، صاحب کہتے ہیں مولانا صاحب ضرور 9 بجے آ جائیے گا. اب وہ بیچارہ کیا کرے، کمیٹی کا چیئرمین ہے، کمیٹی کا سیکرٹری ہے، خزانچی ہے، اگر اس کی بات نہ مانے تو اپنی تنخواہ خطرے میں جاتی ہے، کیونکہ چیمپئن صاحب کی بیٹی کی شادی ہے. تو سب سے پہلے بیچارہ آنے والا ملا ہی ہوتا ہے، جس کو 9 بجے نکاح کے لیے پہلے بٹھا دیا جاتا ہے. اب وہ بیچارہ بیٹھا ہوا 11 بج گئے، نیند سے بھی بیدار، بیچارے کا مطالعہ بھی رہ گیا، لیکن اس بیچارے ملا کو، کمیٹی کے چیئرمین کو خوش کرنا ہوتا ہے بس، وہ اپنی مجبوری میں. تو یاد رکھیے گا یہ بھی گناہ ہے. ہونا کیا چاہیے، وقت لکھ دیا، کھانا جتنے آدمی آ جائے شروع کر دے، پابند کرے دوسرے مہمانوں کو کہ آپ نے وقت پہ آنا ہے، اور اس وقت کی پابندی کا اہتمام کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے. اب آخری چیز، ہمارے دوست ہیں، محلے کے ساتھی پڑوسی ہیں، ان کی والدہ صاحبہ کا آج شب انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ بے حساب مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. فوتگی بھی، یہ بھی چونکہ انسان کی حیات سے ایک تعلق ہے زندگی سے، اپنے پیاروں کی موت یاد ہی رہتی ہے، اور یقیناً یہ ہمیں بھی اس وقت سے ہمیں بھی گزرنا ہے. اس میں بہت چیزیں غفلت کی ہیں، اس میں سے تو ایک چیز جس پر آج کل بڑا دل دکھتا ہے وہ چیز یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ جانے والے اور قبرستان میں تدفین کے لیے جانے والے حضرات، اس پہ اجر اتنا زیادہ ہے جنازے میں شرکت کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازے میں شرکت کا اجر اتنا ہے ایک قیرات کے برابر، ایک قیرات. صحابہ نے پوچھا یہ قیرات کے کیا معنی؟ فرمایا جتنا احد پہاڑ. اور احد پہاڑ کی جو صرف لمبائی ہے میرے دوستو، تقریباً 7 سے 8 کلومیٹر صرف اس کی لمبائی ہے، چوڑان الگ ہے، صرف لمبائی اس کی 7 سے 8 کلومیٹر تقریباً، اور اس کی چوڑان کتنی زیادہ وہ الگ ہے. یعنی جنازے میں شرکت کرنے والے کو ایک قیرات اجر ملتا ہے، اور فرمایا جو تدفین کے لیے ساتھ جائے گا اس کو دو قیرات یعنی دو احد کے برابر میں اس کو اجر ملے گا. یعنی جنازہ میں شرکت کرنا اور جنازے کے ساتھ تدفین کے لیے جانا یہ خالص دینی کام ہے، خالص عبادت کا کام ہے یہ. لیکن اس عبادت کے کام کے ساتھ جو ہماری غفلتیں اس میں اب شامل ہو گئی ہیں وہ یہ کہ جنازے کے ساتھ جانے والا ایک تو جنازے کو کندھا نہیں دیتا، اتنی ایک دکھ کی چیز ہے. اب مسلمانوں میں یہ چیز، یہ روایات، یہ تہذیب کی یہ باتیں، یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. پھر جنازے کے ساتھ شرکت کرنے والا ہوتا تو یہ کہ جنازے میں شریک ہوتا، کندھا دیتا. اب باتیں چل رہی ہیں، یار تم نے فون کون سا لیا ہے ذرا دکھاؤ، یہ تو لیٹسٹ والا موبائل لگتا ہے، ارے یار فلاں کا یہ ہوا، فلاں کی یہ ہوئی، وہ باتیں جس کا ذرہ برابر بھی کوئی تعلق نہیں، بجائے اس کے کہ نیکی کے اس عمل میں نیکی کماتے الٹا ثواب اپنے الٹا گناہ اپنے اوپر لازم کر رہے ہیں. اور پھر قبرستان میں بھی یہی حال ہے، وہاں تدفین کا عمل ہو رہا ہے، وہاں پر اپنی اپنی ٹولیاں بنائی ہوئی ہے، اور وہاں ہنسی مذاق، لطیفے بازی اور ہنسی مذاق چل رہا ہے وہاں پر. انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ وہ جگہ جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان جایا کرو، وہ اس لیے فرمایا کہ تاکہ تمہیں یاد ہو جائے جب وہ سلام کرتا ہے قبرستان میں جا کر کہتا ہے وہ انا انشاء القون، کہ انشاءاللہ ایک دن میں بھی تمہارے ساتھ آ جاؤں گا، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گا. کیا مطلب؟ کہ اس آخرت کی جگہ پر جا کر اس کو اپنا گھر، اپنی آخرت یاد آنی چاہیے. لیکن ہمارے دل کتنے غافل ہے کہ وہاں پر بھی ہم یہ حرکتیں کرتے ہیں. آپ تصور کریں کہ علامہ ابن شامی ابن عابدین رحمت اللہ علیہ کی بات میرے مرشد فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے دیکھو امام کہاں کھڑا ہوتا ہے، امام اس جنازہ پڑھنے والے کے سینے کے مقابل کھڑا ہوتا ہے، درمیان میں نہیں ہے بلکہ جہاں سینہ ہے وہاں کھڑا ہوا جاتا ہے، امام وہاں کھڑا ہوتا ہے. فرمایا کیوں؟ سبحان اللہ، علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ سینے میں دل ہے اور دل میں وہ کلمہ ہے، وہ کلمہ جس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ اور وہ شخص جو حدیث بطاقہ میں وہ بات مشہور ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن اللہ کے حضور میں پیش ہوگا، اعمال اس کے پاس نیک اعمال کی کمی، گناہوں کا پلڑا بھاری ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائیں گے تیری ایک امانت میرے پاس ہے. وہ کہے گا کہ یا اللہ میری کون سی امانت آپ کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کو پرچہ عطا فرمائیں گے، ایک ورقہ عطا فرمائیں گے، وہ پرچے کو دیکھے گا، اس پرچے پر صرف اتنا لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ کہے گا یا اللہ تعالیٰ یہ پرچہ میری کیا امانت ہے؟ فرمائیں گے امانت کو تو نیکی کے پلڑے میں رکھ کر دیکھ. وہ کہے گا کہ اللہ یہ پرچہ اس گناہوں کے انبار کے مقابلے میں کیا رکھے، کیا توازن، کیا موازنہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے بندے تو اس پرچے کو رکھے تو دیکھ، جب وہ رکھے گا تو نیکی کا پلڑا وہ بھاری ہو جائے گا. سبحان اللہ، یہ حدیث بطاقہ مشہور ہے. لہذا اس کلمے کی اتنی قیمت کہ امام اس سینے کے سامنے کھڑا ہوا ہے جس میں وہ دل ہے، جس میں وہ کلمہ ہے. اور آپ تصور کریں کہ امام جو اس وقت دعا مانگ رہا ہے وہ کیا عجیب دعا جو جنازے کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، یا اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ہمارے مردوں کو بخش دے، ہمارے مردوں کو بخش دے، ہماری عورتوں کو بخش دے، ہمارے چھوٹوں کو بخش دے، ہمارے بڑوں کو بخش دے، ہمارے مردوں کو، عورتوں کو، حاضرین کو، غائب کو، سب کی بخشش فرما دے. سوچے ایک شخص کے دل میں کلمہ ہے، اس کلمے کی وجہ سے ساری امت کی، سارے عالم کی بخشش مانگی جا رہی ہے. تو جس کے دل میں کلمہ ہوگا، میرے پیارے دوستو، اللہ والوں کے ساتھ رہنے والے، کہ جس کے ایک ناقص ایمان والے کے کلمے کا یہ عالم ہے، تو کامل ایمان والے کا کیا حال ہوگا؟ لہذا وہ مردے کے سامنے سینے کے سامنے کھڑے ہو کر گویا کہ کلمے کی اللہ تعالیٰ کلمے کے وسیلے سے مانگا جا رہا ہوتا ہے کہ اللہ تمام آنے والوں کو بخش دیجیے. تو یہ جنازے کی بہت بڑی شرکت یہ ہمارے لیے اجر کا اور ثواب کا باعث ہے. لیکن اس میں سے یہ جو غیر ضروری چیزیں آ گئی ہیں میرے دوستوں اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے, فرماتے ہیں کہ سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جہاں ہے نظام مدینہ, سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جہاں ہے نظام مدینہ. ہو آزاد اختر غمے دو جہاں سے, ہو آزاد اختر غمے دو جہاں سے, جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے سنتوں کی محبت عطا فرمائے, سنتوں کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ربیع الاول کی حقیقت میرے پیارے دوستو یہی ہے کہ ہماری صبح سے لے کر شام تک اور ہماری زندگی کے پہلے سانس سے لے کر آخری سانس تک ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اصحابي وبارك وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. يا الله اپنے کرم سے کے صدقے میں ہم سب کی بخشش فرما. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما, ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما. یا اللہ شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق خدمت دین کی توفیق عطا فرما کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما, ہم سب کو رزق حلال عافیت فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما, اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما, اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا. یا اللہ تعالی, یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما, اور ہم سب کو یا اللہ تعالیٰ یا اپنا کامل فرمبردار بندہ بنا دیجئے. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے پیارے جو دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں ان کی بے حساب مغفرت فرما, درجات کو بلند فرما, رحمت نادل فرما. اور جو ہمارے محلے کی وسیم صاحب کی جو والدہ صاحبہ انتقال فرما گئی ہے, یا اللہ ان پر بے شمار رحمت نادل فرما, مغفرت بے حساب فرما. یا اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرما. اور ہمارے بڑے جو دنیا میں تشریف فرمائے ان کا سایہ ہمارے سروں پر محبت عافیت اور رحمتوں کے ساتھ ان کو یا اللہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہماری جان کی حفاظت فرما, ہمارے مال کی حفاظت فرما, ہمارے آبرو کی حفاظت فرما, ہماری اولاد ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما, ہمارے تجارتی مراکز کی حفاظت فرما, ہمارے گھروں کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, ہمارے علماء کی حفاظت فرما, ہمارے دین کے خادموں کی حفاظت فرما. یا اللہ دین کے مراکز کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے شہروں کی حفاظت فرما, ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما, سارے عالم کے ایک ایک مسلمان کے اپنے کرم سے حفاظت فرما دیجئے. سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا میں رکھیے, اور سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. یا اللہ اپنے کرم سے ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما لیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما لیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم تقبل هذه الدعوات بحق انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اذان ہوگی, نمبر ایک بات تو یہ اذان ہوگی, اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ نماز جمعہ کے بعد جو سنتیں ہیں اس سنت کے بعد جنازہ تیار ہے, انشاءاللہ وہ جنازہ ادا کیا جائے گا, تو آپ حضرات بھی اس میں شرکت کریں. شرکت کرنے والوں کے لیے قرات کا ثواب ہے.